واسير بسيره جدي وابي. درود بجه محمد وال محمد. امر بالمعروف گھر اور معاشرے کے عنوان سے ہمارا آج یہ دوسرا جلسہ ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے امر بالمعروف کی اہمیت اور اس میں انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. آج بھی ہم نے موضوع کو کچھ نکات میں تقسیم کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کے سامنے یہ نکات بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے. ایک درود بھیجے گا محمد علی محمد. امر بالمعروف کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث اور روایت گزشتہ ہفتے بیان کی ان میں ایک دو نکات اور بیان کر دوں. بعض ہمارے احبا یہاں پہ پچھلے ہفتے نہیں تھے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی سماعتوں کی ذر نہیں ہو سکی ہیں. اس عنوان سے اہمیت کو بیان کرنا چاہوں گا. اہمیت یہ امر بالمعروف کی کہ حدیث ہے کہ من آمر بالمعروف ونہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ. تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 3 میں اس کو علامہ آیت اللہ معاصر مکارم شیرازی نے بیان کیا. یعنی جو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں عن المنکر کرتا ہے تو گویا وہ خداوند عالم کی جانشینی کر رہا ہوتا ہے اس زمین کے اوپر. امر بالمعروف کی اہمیت یہ ہے. یعنی خداوند عالم نے انسانوں کو اصلاح کے لیے خلق کیا ہے. خداوند عالم نے انسانوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. ان انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں انحراف آ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں. خدا نے انسان کو خلق کیا، خالق وہ ہے، اس کا مقصد انسانوں کی اصلاح ہے. اس کی نمائندگی میں جو شخص یہ کام انجام دیتا ہے اصلاح کا، یعنی امر بالمعروف کرتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو گویا وہ کار خدائی انجام دے رہا ہوتا ہے. بس امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کی یہ اہمیت ہے. اس کی آواز بہت تیز ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی آواز کچھ کم کر دیں منتظمین. یا دوسری ایک حدیث ہے، اس میں بیان ہوا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا خدا بے دین مومن کا دشمن ہے. یہاں دو متضاد چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں، بے دین مومن. رسول اللہ نے فرمایا کہ خداوند عالم بے دین مومن کا دشمن ہے. سوال کیا گیا اللہ کے رسول، کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص دیندار مومن ہو اور ساتھ ہی بے دین ہو؟ تعریف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. مومن کی تعریف یہی ہے کہ جو خداوند عالم پر ایمان لے کر آئے، جو خود آسمانی کتابوں پر ایمان جائے، رسول اللہ کی نبوت رسالت پر ایمان لے کر آیا، وہ مومن ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، بے دین مومنوں سے خدا بیزار ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بے دین مومن کون ہوتے ہیں؟ کہا وہ لوگ کہ جو معاشرے میں برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف قیام نہیں کرتے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف ترغیب نہیں دلاتے، جو معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر سکنے کے صلاحیت رکھنے کے باوجود نہ کر رہا ہو، رسول اللہ نے فرمایا وہ بے دین مومن ہے. یعنی اس نے ایمان کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، رسول ہے، آخری نبی حضرت محمد ہیں، قرآن کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کے راستے پہ نہیں آیا. رسول اللہ نے فرمایا یہ بے دین مومن ہے، خداوند عالم ایسے مومن سے بیزار ہے. بس کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف کی کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم بیزار ہے ایک ایسے شخص سے، اس کو بے دین خداوند عالم سمجھتا ہے. تیسری ایک اور حدیث ہے اور وہ بہت ہی سخت ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ جو امر بالمعروف نہ کرے، امر بالمعروف یعنی معاشرے، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو اچھائی کی طرف راغب کرنا اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر، فرمایا جو امر بالمعروف نہ کرے فہو میتم، بس وہ مردہ ہے. جو امر بالمعروف نہ کرے، جو لوگوں کو برائی سے نہ روکے، ظاہر برائی سے وہ روکے گا جو خود برائی سے بچ رہا ہوگا، فرمایا جو امر بالمعروف نہ کرے، برائی سے نہ روکے، فہو میتم، وہ میت ہے. بین الاحیاء، فرق اتنا ہے کہ میت کی دو قسمیں، ایک میت لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہوتے ہیں، اس کے اعضا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم مردے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے بعد اسے دفنا دیا جاتا ہے. حدیث نے بیان کیا کہ نہیں، یہ شخص بھی جو اپنے معاشرے کے نفع و نقصان کی نسبت بے طرف ہے، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، اپنے معاشرے میں ہونے والے نفع سے، اپنے معاشرے میں ہونے والے نقصان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ یہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہ نہیں عن المنکر کرتا ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا. فہو میت، بس یہ میت ہے، مردہ ہے. کیوں کہا گیا میت؟ یعنی میت سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. میت حتیٰ اپنے نفع اور نقصان کی ذمہ دار نہیں ہو پاتی. یعنی میت، ایک شخص مر گیا، اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہا یہ میت کی مانند ہے، چل پھر رہا ہے لیکن معاشرے کے نفع و نقصان کے لیے اس کا دل نہیں دھڑکتا، اس کا دل نہیں تڑپتا کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہیں اس کو کیسے کم کیا جائے. بس یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتا، یہ میت ہے. یہ تیسری حدیث تھی. ان تین حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر کے یہ دوبارہ تاکید کی کہ کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی. ہفتے گزشتہ کی اگر آپ کے ذہنوں میں جو اعضاء موجود تھے گفتگو ہو، تو اس میں بیان کیا تھا کہ حتیٰ امر بالمعروف کرنے والوں کو خداوند عالم نے انبیاء کی صف میں لا کے کھڑا کیا، اور کہا کہ وہ لوگ جو کفار ہیں کیا کرتے ہیں، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو بغیر حق ناحق مار دیتے ہیں. اور کس کو مارتے ہیں؟ وہ لوگ جو امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مارتے ہیں. خداوند عالم نے انبیاء کی صف میں کھڑا کیا تھا امر بالمعروف کرنے والوں کو. تین احادیث آپ کے سامنے آج بیان کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ ایک مرتبہ ہم اور اہمیت سے آگاہ ہوں. امر بالمعروف جیسے گزشتہ ہفتے بھی بیان کیا ہے کہ ایسا کام ہے جو ہم اور آپ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں یا اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم کر رہے ہوتے ہیں ہم. اور اس کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، حتیٰ بے دین گھر بھی اپنے گھر میں امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں. مثلا بچے کو برائی سے روکا جا رہا ہوتا ہے، بچے کو اچھائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہوتا ہے، امر بالمعروف ہے. اسلام کے دائرے میں آ کے اس کی تھوڑی سی اور وسعت آ جاتی ہے اس کام کے اندر. آج جو دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ کہ اگر کوئی چاہے امر بالمعروف کرے، معاشرے میں اچھائی کی ترغیب کرے، تو اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کن صفات کا حامل ہونا چاہیے امر بالمعروف کرنے والے کو. گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، آج پھر بیان کر دوں کہ جو نکات ہیں آپ کے سامنے آیت اللہ قراتی کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. صفات کیا ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ صاحب الامر یحتاج الى ان یکون عالما بالحلال والحرام. جو امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلے، جو امر بالمعروف کرے، معاشرے میں اچھائی کی ترغیب کرنا چاہے، معاشرے کو برائی سے روکنا چاہے، پہلی صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو حلال اور حرام کا علم ہو. اپنی طرف سے معاشرے کی اچھائی نہ کرنا چاہے، بلکہ جو دستور خداوند عالم نے انبیاء کے ذریعے بھیجا، آخری نبی کے ذریعے تعلیمات بھیجی، آئمہ کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچی، امر المعروف کا دائرہ کار ان تعلیمات کے درمیان ہونا چاہیے. اپنی مرضی، مجھے پسند ہے تو یہ کام صحیح ہے، مجھے پسند نہیں ہے تو کام صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حتیٰ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جس طرح عیسائیوں نے مسیحیت کو تبدیل کر دیا، اپنے مزاج کا بنا لیا، یہودیوں نے جو تعلیمات حضرت موسیٰ تھیں اس کو اپنے مزاج کا بنا کے تبدیلیاں لے آئے. اب ایک سخت جملہ ہے، میں اپنی زبانی بیان نہیں کر رہا، بڑے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حسینیت کے ساتھ بھی وہی کام کیا ہے، اپنی مرضی کی چیزوں کو امام حسین سے منسوب کر دیا، حسینیت کا نام دے دیا اور اپنی مرضی کی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، سوچتے ہوئے کہ ہم حسینیت پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ حسینیت بالکل مختلف چیز ہے. پہلی چیز جو امر بالمعروف کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس کو علم و حلال و حرام کا، اس کو پتا ہو کہ یہ چیز شریعت میں حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا ناجائز ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. جب معلوم ہوگا تو علم کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ فارغ من خاصت نفس سے، امر بالمعروف کرنے والا اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، اپنی خول میں بند نہ ہو، معاشرے کی مشکلات کو سمجھ سکتا ہو، معاشرے کے مزاج سے آشنائی رکھتا ہو. جو شخص معاشرے کے مزاج سے آشنائی رکھے بغیر امر بالمعروف کرنا چاہے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان پہلے معاشرے کے اندر سمجھے، اس کے بعد اس کام کو انجام دے کہ معاشرہ اس وقت کن چیزوں کا شکار ہے اور کن چیزوں پہ گفتگو کرنا اس وقت مفید ہے. لہذا امر بالمعروف کرنے والے کو علم کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے خول کا شکار نہ ہو، اپنے اندر خود محوری نہ ہو، اپنے نفس کا اسیر نہ ہو، بلکہ اس کے کام میں خداوند عالم کی رضا ہو. تیسری جو چیز ہونی چاہیے وہ ہو کہ ناصحاً للخلق، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہو. گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف کرنے والا کون ہوگا، دو صفات بیان کی تھی کہ یا تو یہ دو طبقے ہوں گے جو امر بالمعروف کریں گے، یا اگر ایک شخص ہوگا تو اس میں یہ دو صفات پائی جائیں گی، جن میں سے ایک صفت کیا تھی؟ خیر خواہی. کہ معاشرے کا جس کو درد ہوگا، جو ہمدرد ہوگا، وہ یہ کام کرے گا، رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا تھا ہفتے گزشتہ بیان کیا، لعلک باقع نفسک ان لا یؤمنو، اے اللہ کے رسول شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اب رسول اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آ رہا؟ تو رسول اللہ تو خداوند عالم کے جانشین نبی ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن وہ لوگوں کے نقصان پر تڑپ رہے ہیں، ناصحاً للخلق، مخلوق کا درد ہے رسول اللہ کو، رسول اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی، رسول اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بری عادات سے چھٹکارا نہیں پایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب کا شکار ہوں گے، رسول اللہ کا اس سے دل تڑپتا تھا، ورنہ رسول اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، حتیٰ خداوند عالم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں، آپ ان کے ٹھیکے دار تو نہیں ہیں، میں نے وکیل کا ترجمہ ٹھیکے دار کیا، وکیل یعنی ذمہ دار، یعنی آپ ان کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، وما انت علیہم بے وکیل، اے اللہ کے رسول آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ پیغام پہنچائیے، ماننے والا مان لے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ ہمدرد دل رکھتے ہیں، لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ کو خداوند عالم نے کہا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے بہت نرم دل والا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ خدا کا رسول تمہارے لیے نرم دل والا ہے، لہذا جو صفت ہونی چاہیے عمل المعروف کرنے والوں میں ان کے اندر لوگوں کی ہمدردی ہو، وہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی ہمدردی میں کریں، لوگوں پہ تنقید کی وجہ سے نہ کر رہے ہوں، لوگوں پہ بلا وجہ میں تنقیدی نگاہ رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حتیٰ اسلامی اصولوں میں ایک اصل ہے، ایک اصول ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ انسان تغافل سے کام لے، تغافل یعنی اگر آپ نے کسی کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا اور وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ کہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو گے، میں نے غلط دیکھا ہے، اسلام کہتے ہیں بعض جگہوں پہ تغافل سے کام لو، کیوں؟ کیونکہ ایک انسان، وہ شاید ہم آگے بیان کریں اس نقطے کو کہ کیوں تغافل ضروری ہے، آگے بیان کر دیں گے اس کو۔ چوتھی صفت یہ ہونی چاہیے رحیمن رفیقن بہم، ان کے ساتھ دوستی کرنے والا ہو، عمل المعروف کرنے والا اپنے آپ کو ٹھیکے دار نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں معاشرے سے بالاتر ہوں، معاشرہ دوسرا پسپا اس کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، میں ان کو اس پستی سے نکالوں، یہ نہ سوچے، عمل المعروف کرنے والا خود کو لوگوں کا رفیق، خود کو لوگوں کا دوست، خود کو لوگوں کا ہمدرد سمجھے، اس کے بعد وہ عمل المعروف کی طرف آئے۔ اور پانچویں صفت کیا ہونی چاہیے؟ داعیاً لہم باللطف، مہربانی سے دعوت دینے والا ہو، مثلا کسی کو نماز کے لیے دعوت دے، ہم نے بعض افراد کو دیکھا یا بعض کتابوں میں پڑھا کہ مثلا ایک باپ نے کہ اپنے بچے کو نماز شب کے لیے بلند کرے، اور نماز شب کا وقت ہوا، آئے اپنے بچے کے سرانے اور ایک ٹھوکر ماری اسے اور کہا کہ اٹھو نماز شب کا وقت ہو گیا، کیا شیطان کی نہ پڑے ہوئے سو رہے ہو، یہ باپ ہمدردی رکھتا ہے اپنے بچے سے، چاہتا ہے کہ بچہ نماز شب کی سعادت سے محروم نہ ہو، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ایک امر المعروف کرنے کے لیے باپ نے ایک منکر کا سہارا لے لیا، یعنی ایک منکر پر عمل کر لیا، منکر کیا ہے؟ کسی کی توہین کرنا، کسی کو اذیت دینا، بچے کو ٹھوکر سے اٹھانا بچے کی توہین ہے، بچے کو ٹھوکر مار کے اٹھانا بچے کو اذیت دینا ہے، کسی کو اذیت دینا، کسی کو آزار پہنچانا، کسی کو کی توہین کرنا منکر ہے، خود منکر سے بچنا ضروری ہے، باپ نے امر بالمعروف کرنے کے لیے منکر کا سہارا لیا، اسلام کہتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مہربانی سے پیش آؤ، مہربانی سے کیسے پیش آؤ؟ کاشف الغطاء نامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے، نجف اشرف میں جب یہ تھے تو بچوں کی تربیت کیسے ہو، امر بالمعروف ہمارا موضوع یہ ہے کہ گھر میں بھی کیسے کیا جائے، اس میں دیکھیں گے کس طرح انہوں نے کیا۔ کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچے کو، جب رات کا وقت تھا اور وہ بیدار تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، حرم مولا علی میں آیا، نماز شب کا وقت تھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا فجر میں، اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہ آؤ چلیں آج نجف حرم امام علی میں چلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بچہ بیدار بھی تھا، اٹھا ہوا بھی تھا۔ کہتے ہیں جب ہم حرم مولا علی کے دروازے پر پہنچے تو میں نے وہاں ایک فقیر کو دیکھا، کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا وہاں گدائی کر رہا ہے، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو یہ فقیر رات کی اس تاریکی میں یا مثلا سحر کے وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے اس بات کا کتنا اندازہ ہوگا، اس کو اس بات کی کتنی امید ہوگی کہ آنے والا اسے کچھ دے کے جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یقیناً اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ یہاں جو بھی آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا، بس یہ ایک گمان کی بنیاد پہ یہاں کے بیٹھا ہے کہ شاید کسی آنے والے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اس کو کچھ دے دے، اس کی مدد کر دے۔ کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جہاں میں بچے کو سمجھا سکتا تھا، میں نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو یہ شخص صرف گمان کی بنیاد پر اپنی نیند اپنے اوپر حرام کر کے یہاں کے بیٹھ گیا کہ شاید کسی کو اس کے اوپر رحم آ جائے. کیا تمہیں خداوند عالم کے بارے میں اس فقیر کے برابر بھی گمان نہیں ہے؟ جبکہ خداوند عالم کی ذات کے بارے میں گمان نہیں یقین ہونا چاہیے. اس نے تو کہا ہے کہ تم تہجد کے لیے اٹھو میں تمہیں معراج عطا کروں گا, تم نماز شب کے لیے آؤ میں تمہیں منازل عطا کروں گا. یہ دیکھو گمان کی بنیاد پہ آ گیا, اس گمان کی بنیاد پہ اپنی نیند حرام کر کے یہاں بیٹھ گیا. کیا تمہیں خداوند عالم کے انعامات اور خداوند عالم کی جانب سے دی جانے والی نعمتوں کا یقین نہیں ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اس دن سے یہ بات سمجھ میں آئی, اور باپ نے ایک محترم طریقے سے سمجھایا, اس دن سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی. یہ بھی ایک طریقہ تھا, ایک پہلا طریقہ تھا. وہ بچہ ہمیشہ کے لیے نماز سے بھی بیزار ہوا, باپ سے بھی دور ہوا. باپ نے امر المعروف کے لیے ایک منکر کا سہارا لیا. کاشف القطاع کی سیرت کتنی خوبصورت ہے. ایسا امر المعروف کرنے والوں کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ داعی اللہم باللطف, مہربانی کے ساتھ. کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے کہیں بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو. علماء نے بیان کیا, حتیٰ خود آج کی سائیکولوجی بھی اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی برائی ختم کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ اس پہ اٹیک نہ کریں. یا مثال کے طور پہ آپ کے بچے کے اندر پڑھائی کے حوالے سے اگر بات ہو, کسی فیلڈ میں بچہ کمزور ہو, کسی ایک سبجیکٹ میں کمزور ہو, تو ڈائریکٹ اس سبجیکٹ کو لے کے بچے کو تنقید نہ کریں گی. یہ کیا تم میتھ میں اتنے کم ہو, تمہارے میتھ میں مثلا 100 میں سے 60 نمبر آئیں, 40 نمبر نہیں آئے. پہلے اس کی تعریف کریں, کہیں کہ بیٹا دیکھو تم نے سائنس میں 80 نمبر لیے, تم نے اردو میں مثلا 85 نمبر لے لیے, فلاں سبجیکٹ میں اتنے لیے, تمہارے میتھ میں نمبر تھوڑے کم ہو گئے, شاید تم محنت کم کر پائے, تمہیں محنت کا موقع نہیں ملا. یا اسی طرح کہ اس کے اندر برائی موجود ہے, پہلے اس کی اچھائیاں بیان کریں کہ دیکھو تم کتنے رحم دل انسان ہو, تم فلاں ویلفیئر کے کام میں شریک ہوتے ہو, تم اتنے اچھے ہو کہ تم رات کا وقت بھی نہیں دیکھتے, کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے تم رات کو بھی اس کی مدد کرتے ہو, تم اتنی اچھی صفات کے ساتھ مسجد کیوں نہیں آتے, تمہارے اندر ایک کمی رہ گئی کہ تم مسجد میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے. یہ ایک طریقہ ہے بلانے کا, داعین لہم باللطف, مہربانی کے ساتھ اس کی اچھائیوں کو بیان کرنے کے بعد اس کو کہیں کہ تمہارے اندر یہ خامی رہ گئی اس کو بھی پورا کر لو. ہم جب اس طریقے کو اپنائیں گے تو یقیناً لوگ مائل ہوں گے. ہمارا بعض دفعہ انداز بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے, جو امر المعروف کرتا ہے اس کو ایگریسو نہیں ہونا ہے, اس کو لوگوں کو پیار محبت کی زبان سے سمجھاتے ہوئے بلانا ہے. حضرت موسیٰ پہ ایک دفعہ وحی ہوئی, یا حضرت موسیٰ سے خداوند عالم نے کلام کیا, کہا کہ موسیٰ جانتے ہو تمہیں کیوں نبی بنایا گیا؟ کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے. حضرت موسیٰ کیا کام کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ بکریاں چرایا کرتے تھے. کہا کہ موسیٰ تمہارے اندر یہ صفت موجود تھی کہ جب کوئی بکری اپنے گلے سے جدا ہوتی تھی تو ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے, اور جب اسے پکڑ لیتے تھے تو اسے پیار سے اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ تو کیوں اپنے گلے سے دور ہو رہی ہے, تو اگر تنہا رہ جائے گی تو بھیڑیا تجھ پہ حملہ کر دے گا. حضرت موسیٰ جانور کے ساتھ مہربانی سے پیش آ رہے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ تمہیں نبی بنایا ہے کہ تمہارا دل اتنا ہمدرد ہے, تم مخلوقات خدا انسان نہیں حیوانوں کے ساتھ اتنی مہربانی رکھتے ہو. تو امر بالمعروف انبیاء کا کام ہے, طریقہ بھی انبیاء ہی ہونا چاہیے. جس طریقے سے انبیاء نے کام کیا اس طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے, ذمہ داری سب کی ہے. لہٰذا پانچویں صفت کیا ہے امر بالمعروف کرنے والوں کی؟ داعین لہم باللطف, مہربانی سے بلاتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی اچھائیاں پہلے بیان کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں یہ فلاں خرابی اس کو اپنے اندر سے دور کرو. حسن البیان, اچھا انداز بیان بہت ضروری ہے. اچھا انداز بیان ہو تو انسان آئے گا. حتیٰ یہ بات بعض لوگوں نے بیان کی کہ ایک جگہ ایک سازش کو پکڑا گیا. اس سازش کیا تھی؟ شاید ایران کا واقعہ ہے کہ وہاں پہلے لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے, اور کچھ عرصہ ہوا مسجد سے نمازی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوئے. اس علاقے کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ کیا سبب ہے نمازی کیوں مسجد سے دور ہو گئے. دیکھا کہ غور کیا تو پتہ چلا کہ جو مؤذن ہے, جو اذان دے رہا ہے, اس کی آواز بہت ہی ایسی ہے کہ کانوں کو ناگوار گزرتی ہے. انتہائی بے دلی کے ساتھ اذان دیتا ہے, تیز سے اذان دیتا ہے, اور انتہائی کرخت لہجہ ہے اس کا اذان کے وقت. پہنچے اس مؤذن تک اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کون لے کے آیا؟ اس سے پتہ چلا, اس نے جب تحقیقات میں پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں فلاں افراد ہیں وہ لے کے آئے. تحقیقات کرتے ہوئے پہنچے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس مؤذن کو اس مسجد میں لانے والے یہودی تھے. چند یہودیوں نے یہ پلان بنایا اور ایک ایسے شخص کو کہ جس کی آواز اچھی نہیں تھی اس کا انتخاب کیا, جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا اس کا انتخاب کیا, اور کچھ نہیں کیا صرف لا کے مسجد کا مؤذن بنا دیا. اب جب یہ اذان دیتا تھا, چونکہ بے دلی سے دیتا تھا, اس کے دل میں اذان کی اہمیت نہیں تھی, اس کی آواز کرخت تھی, لوگ اس کی آواز سن کے نہیں آتے تھے مسجد. اتنی کرخت تھا, اتنا اہمیت رکھتی ہیں کہ کس طرح بلایا جا رہا ہے کس کو. یہ واقعہ حقیقت میں مبنی ہے. لہٰذا اچھی آواز کیوں کہا گیا کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو؟ کیوں صوت و لہن کی اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے کہ اگر اچھی آواز سے پڑھو گے تو دوسرا مائل ہوگا، اگر قرآن کو بھی تم اچھی آواز سے نہیں پڑھو گے تو لوگ تم سے بھی دور ہوں گے، تمہاری وجہ سے کس سے دور ہو جائیں گے؟ قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا امر المعروف کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حسن البیان، اچھا بیان ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے گفتگو کریں وہ۔ اور کیا صفت ہونی چاہیے؟ عارفاً بتفاوت اخلاقہم۔ امر المعروف کرنے والے کو جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ مزاج شناس ہونا چاہیے، کس انسان کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے، کس انسان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، کس کو کس طریقے سے بات کر کے راغب کیا جا سکتا ہے۔ امر المعروف کرنے والے کے اندر یہ صفت ہونا بہت ضروری ہے۔ امام خمینی اگر انقلاب لے کر آ گئے تو اس انقلاب کے پیچھے جو ایک بہت بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ امام خمینی اپنے زمانے سے آگاہ تھے، اپنے ایران کے لوگوں کے مزاج سے آشنا تھے، اس مزاج کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ کسی بھی علاقے میں اگر اس جگہ کے افراد، اس جگہ میں کام کرنے والے افراد مزاج شناس نہ ہوں، اپنی مرضی پہ چلنے والے ہوں، آپ یقین کریں وہ کام کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا، چاہے ویلفیئر کا ادارہ کیوں نہ بنا لیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہوگا، سامنے آپ نے کام جس پہ کرنا ہے اس کے مزاج سے آشنا ہوں، یعنی آپ کو پتا ہو کہ میں جب اس شخص سے بات کروں گا، اگر میں ڈائریکٹ اس سے بات کر دوں گا تو اس کو بات اچھی لگتی ہے ڈائریکٹ یا بری لگتی ہے، یا اس سے پہلے زمینہ بنانا پڑے گا مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے، جب زمینہ بن جائے گا پھر اس سے بات کروں گا آسان ہوگا، ڈائریکٹ بات کروں گا تو آسان ہے یا نہیں، حدیث سناؤں گا تو یہ حدیث سے یہ تھوڑا متاثر ہوگا، حدیث کی بنیاد پہ میری بات مان لے گا، کیا چیز ہوگی؟ مزاج شناس ہونا چاہیے۔ لوگ مختلف ہیں، لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں ایسے کہ جیسے ایک گلستان میں مختلف پھول کھلتے ہیں، ہر پھول کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، بعض پھولوں کے ساتھ کانٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض پھولوں کے ساتھ کانٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگوں میں کچھ برائیاں ہوں گی ان کی اچھائیوں کے ساتھ، بعض میں بہت زیادہ ہوں گی۔ مثال پھولوں کی دی گئی ہے کہ انسانی معاشرہ پھولوں کی مانند ہے، ہر کسی کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے۔ ایک امر المعروف کرنے والے کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ایک باغبان ہوتا ہے، جیسا ایک مالی ہوتا ہے، وہ اس پھول سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے کہ جس میں بڑا کانٹا ہوتا ہے، جتنا کہ وہ اس پھول سے کرتا ہے کہ جس میں چھوٹا کانٹا ہو۔ باغبان کی نگاہ میں پھولوں میں فرق نہیں ہے، باغبان تمام پھولوں کو ان کی اپنی ضروریات کے مطابق سنوارتا ہے، بڑے کانٹے والے سے بھاگتا نہیں ہے، چھوٹے کانٹے والے سے زیادہ محبت نہیں کرتا، ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ان کے رنگوں میں فرق کرتا ہے، ان کی خوشبوؤں کو پہچانتا ہے۔ لہذا امر المعروف کرنے والوں کو انسانی مزاج سے آشنا ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ اس کام کا متحمل ہے یا نہیں ہے، ہم یہ کام اس وقت یہاں پہ انجام دیں یا نہ دیں، ہمارے اس کام کا کہیں برا نتیجہ تو نہیں نکلے گا، ایسا تو نہیں کہ ہم کام اچھا کرنے جا رہے ہوں لیکن ہمارے اس کام کا نتیجہ برا نکلے۔ بعض اوقات اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کام کرنے کے لیے صرف اخلاص کافی نہیں ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں اخلاص ہو، آپ کی نیت صاف ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ تدبیر ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر تدبیر ہو، آپ کی پلاننگ اچھی ہو۔ مثال دے دوں، اگر فرض کیجیے کسی شخص کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، اس کا دوست اس بنیاد پر کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اس کو تنگ نہ کرے، اٹھا کر ایک اینٹ اس کی ناک پہ مار دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس شخص کی ناک ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ پوچھیں کہ آیا اس کے دوست نے یہ کام دشمنی میں کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے تو انتہائی محبت سے یہ کام کیا ہے، میرے دوست کی ناک پہ مکھی بیٹھی، مجھے ناگوار گزرا، مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے محسوس ہوا کہ اس کو اذیت ہو رہی ہوگی، لہٰذا میں نے مکھی کو بھگانے کے لیے اینٹ مار دی۔ اخلاص ہے، محبت ہے، تدبیر نہیں ہے، یعنی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مکھی کو بھگانے کا کام اینٹ سے نہیں لینا، ذرا سا ہاتھ یوں ہلاؤں گا تو مکھی بھاگ جائے گی۔ اخلاص تھا، تدبیر نہیں تھی، دوست کا نقصان کر بیٹھا، ایسا ہوا یا نہیں؟ اسی طرح بعض اوقات ہم اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم مزاج شناس نہیں ہوئے، ابھی ہم نے معاشرے کو پہچانا نہیں، معاشرے کی ضرورت کے مطابق کام نہیں کیا، یا معاشرے کی ضرورت کے مطابق سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے رنگ میں رنگ کر کام کرنا، نہیں، بعض دفعہ خاموش رہنا خود امر المعروف ہوتا ہے، ابھی وقت نہیں پہنچا کہ ہم اس بات کو کریں۔ مثال ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں بھی تو زندگی گزاری ہے، درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت امام نے قیام نہیں کیا، امام نے قیام کب کیا؟ جب یزید برسرے حکومت آ گیا، یقیناً حالات بہت مختلف تھے، معاویہ کا ظاہر، اس نے جو اپنا ظاہر رکھا ہوا تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا جو یزید کا تھا، یزید تو علانی فسق و فجور کرتا تھا، بہت ساری اس کی اپنی چیز حکمتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال ایک نتیجہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ زمانے کے نازکیوں کو سمجھتے ہوئے چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ امر المعروف کرنے والے کو لوگوں کے مزاج سے آشنائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ صابرن، صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف، چونکہ میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف انبیاء کا کام ہے، نہی عن المنکر انبیاء کا کام ہے، بس کار انبیاء کو انبیاء کے طریقے سے ہونا چاہیے، انبیاء کے کام کو انبیائی طریقے سے ہونا چاہیے. انبیاء صابر تھے، لوگ انبیاء آ کے لوگوں کو خدا کا راستہ دکھاتے تھے، لوگ انبیاء کو گالیاں دیا کرتے تھے. انبیاء آ کے لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے تھے، انبیاء کہتے تھے تم جادوگر ہو، تم دھوکے باز ہو، تم ہمارے آبا و اجداد کا دین ہم سے چھیننے کے لیے آئے ہو، نئی رسم تو معاشرے میں ایجاد کر رہے ہو. طرح طرح کے الزامات لگتے تھے، طرح طرح کی تہمتیں لگتی تھیں. امر بالمعروف کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے جیسے انبیاء نے صبر کیا. وسعت قلب ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ کو جب خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو، حضرت موسیٰ نے خداوند عالم سے کیا چیز مانگی؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے وسعت قلب عطا فرما، شرح صدر عطا فرما. یعنی اب میں معاشرے میں جب جا رہا ہوں تو معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے مزاج ہیں. ایسا نہ ہو میں کسی کی بات سے تنگ آ جاؤں، چونکہ میں تیرا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں. جس طرح تو تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، ہر ہر حال سے باخبر ہے، گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پکڑ نہیں رہا، نہ فقط پکڑ نہیں رہا بلکہ گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اسے رسوا نہیں کرتا، گناہگار کا رزق بند نہیں کرتا، گناہگار کی عزت برباد نہیں کرتا، تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اس کے باوجود اتنا صبر کرتا ہے گناہگار کے اوپر. تو میں بھی جب تیرا نمائندہ بن کے جا رہا ہوں تو مجھے بھی صبر عطا فرما. عمل المعروف کرنے والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے، عمل المعروف کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے، صابر ہو، یعنی لوگوں کی طرف سے تہمتوں کو برداشت کر سکے، لوگوں کی برائیوں سے گھبرائے نہیں جلدی، لوگوں کی برائیوں سے گھبرا کے مایوس نہ ہو جائے. آئے ہوئے بہجت کے بارے میں مشہور ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اس صفت عطا کی تھی کہ لوگوں کی حقیقتوں سے آشنا ہو جایا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے نے ایک بات بیان کی اور کہا کہ وہ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے کہ پروردگار مجھے وسعت قلب عطا فرما، یعنی جب تو مجھے اس درجے پہ پہنچا چکا ہے کہ لوگوں کے حقائق سے واقف ہو جاؤں تو پھر مجھے وسعت قلب بھی دے کہ میں برداشت بھی کر سکوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوئی برائی میرے سامنے برملا کر دوں اس کو اور اس کو لوگوں میں رسوا کر دوں. لہذا امر المعروف کرنے والوں کو صابر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آخری نقطہ پہ ہم نے بیان کروں کہ امر المعروف کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ انتقام، حسادت، تعصب کی بنیاد پہ کام نہ کر رہا ہو. امر المعروف کی آڑ میں اپنا کوئی بدلہ کسی سے نہ لے رہا ہو کہ اچھا اس نے فلاں موقع پہ ہماری بات نہیں مانی تھی، آج ہم درس کروا کے اس موضوع پہ درس کروائیں گے، اس موضوع پہ سنوائیں گے تاکہ یہ سن لے. یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تعصب ہو، نہ حسد ہو، نہ انتقام ہو. امر المعروف خدا کی خاطر ہونا چاہیے، کیونکہ امر المعروف پہلی حدیث جو بیان کی رسول اکرم کی کیا تھی کہ امر المعروف کرنے والا خدا کا جانشین ہے زمین کے اوپر، تو خدا مند عالم تو انتقام نہیں لے رہا کسی سے، امر المعروف کرنے والا بھی منتقم نہیں ہے، انتقام نہیں لیتا. اس کے بعد جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ گھر میں کیسے امر المعروف کیا جائے. قرآن کریم میں دو جگہوں پر یہ آیت آئی ہے وَأَمُرْ کے نام سے، وَأَمُرْ یعنی اور امر کرو اور تلقین کرو اچھائی کی، اور کہا گیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا امر کرو، یعنی امر معروف کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ. اچھائی کیا ہے؟ نماز کا حکم دو. یا سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلے فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، نماز قائم کرو، امر بالمعروف کرو اور برائی سے روکو. دو جگہوں پہ وامر کا لفظ آیا قرآن کریم میں جو آپ کے سامنے بیان کیا، دونوں میں نماز ہے. ایک میں وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، امر کرو. دوسرے میں اقیم الصلاۃ پہلے اور وامر بالمعروف بعد میں، لیکن دونوں نماز کے ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز ایک ایسا معروف ہے، اگر ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے تو شاید ہماری برائیاں ختم ہو جائیں، اور شاید نہیں یقیناً ایسا ہی ہے. نماز معروف میں یعنی امر المعروف میں نماز وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر نماز کی اصلاح ہو گئی تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ قرآن کریم میں یہ بات ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا بے حیائی سے رکے گا، برائی سے رکے گا، منکر سے خود بخود رکے گا. جب منکر ختم ہو جائے گا، بے حیائی ختم ہو جائے گی، تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. جن معاشروں میں رسول اللہ نے جو چیزیں بنیادی طور پہ شروع کے معاشرے میں قائم کی وہ کیا قائم کی؟ نماز. نماز قائم کی، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں ان کے پیچھے امام علی، جناب اور جناب خدیجہ، تین افراد نماز پڑھتے تھے، پورا معاشرہ دیکھا کرتا تھا. آہستہ آہستہ ان تین افراد میں اضافہ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ صف بن گئی، یہاں تک کہ جماعت بن گئی. اسی نماز نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. لیکن ہاں نماز میں اہم ہیں کچھ چیزیں. اگر ہم یہ کہا گیا کہ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کرو, وامر اہلک, اپنے گھر والوں کو نماز کی تعریف معروف کرو, تو اس نماز کو ہونا کیسے چاہیے؟ یہاں پہ بیان یہ کیا گیا کہ جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو نہ کرو, نہ کہو کہ وہ کریں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, اذان کا وقت ہوا, اس نے اپنے گھر پہ مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی, اور اپنی بیگم سے کہا کہ بچے سے کہو جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھے, نماز کا وقت ہو گیا. اس کی زوجہ نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ تمہارا باپ کہہ رہا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھو. بچے نے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر مسجد اچھی جگہ ہوتی تو باپ گھر میں نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ بچے نے فوراً پلٹ کے کہا کہ اگر مسجد اچھی جگہ ہوتی یا مسجد میں نماز پڑھنا اچھی بات ہوتی تو بابا گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بچے نے سوال فوراً کیا, باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خود بتا کچھ اور رہا ہے. تربیت بتانے سے نہیں ہوتی, تربیت دکھانے سے ہوتی ہے. تربیت میں اپنے بچے کی کرنا چاہوں تو اس کے لیے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنی تربیت کروں. میں اگر نماز کی تلقین کرنا چاہوں بچے کو تو اس کے لیے پہلے مجھے نمازی بننا پڑے گا. نماز کیسی نماز ہے جو بے حیائی برائی سے روکے گی؟ جو نماز توجہ سے پڑھی جائے, جو نماز خدا کی خاطر پڑھی جائے. ورنہ ایسی نمازیں ہیں جن کو خدا قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین, ہلاکت ہے نماز گزاروں کے لیے. یعنی فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, خدا ہلاکت کی بات کر رہا ہے, ہلاکت ہے نماز گزاروں کے لیے. کون سا نماز؟ کہ جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, کہ جو مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ مشہور ہو جائیں معاشرے میں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں, معاشرہ ان کو اس عنوان سے پہچاننا شروع کر دے, بہت نمازی ہیں, بہت مومن ہیں, پانچوں وقت مسجد جاتے ہیں. جس کی یہ نیت ہوگی اس کی نماز کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب کربلا میں امام حسین آئے تو آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حتیٰ جب پہلی نماز ہوئی تو حور کے لشکر نے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی ہے, اور حور کا لشکر بھی نمازی ہے. کیسا نمازی ہے کہ جب عصر عاشور آئی تو اسی لشکر نے امام حسین کے خلاف تلواریں نکال لیں. اس نماز سے کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ نماز توجہ کے ساتھ نہیں تھی. کہا گیا کہ اپنے اہل کو نماز کی تلقین کرو, جو دو وامر کا ذکر آیا قرآن میں نماز کے بارے میں, کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لے کے آؤ, رغبت لاؤ, لیکن نماز کی روح کے ساتھ. نماز فقط عادت نہ ہو, نماز عبادت ہو, ورنہ نمازیوں کے لیے ہلاکت کا خداوند عالم نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ ہلاکت ہے بہت سارے نمازیوں کے لیے. لہٰذا جو دو گھر میں کس طرح امر معروف کیا جائے, گھر میں امر معروف اس طریقے سے کیا جائے. بنیاد خداوند عالم نے قرآن میں بیان کی کہ بنیاد کی امر معروف کی نماز, نماز کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اس کے بعد جو نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں, آج میں نہی عن المنکر کے حوالے سے, جو آخری ہمارے کچھ وقت رہ گیا, نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کروں گا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا, اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور وہ یہ کہ اسلام سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیزاری برے کے عمل سے رکھو, خود برے سے بیزار نہیں ہو. یعنی انسان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرو, اس کی بری صفت سے بیزاری کا اظہار کرو. یہی کام ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنا ہے, اور یہی کام ہمیں معاشرے میں بھی کرنا ہے. اگر ہمارے بچوں میں کوئی خرابی ہے, کوئی ایک بری چیز آ گئی, تو اس بری چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. اس بچے کو یہ نہ کہا جائے کہ تم تو بہت ہی بدبخت بچے ہو, تم تو بہت ہی بد نصیب ہو, تم کسی کام کے نہیں ہو. یہ جملے بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیں گے. اسی طرح معاشرے میں اگر ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے کہ اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے, تو بیہودہ انسان ہے, نہیں, بیہودہ انسان نہیں ہے, اس کے اندر کچھ کام بیہودہ ہیں, ان بیہودہ کاموں کو دور کرنا ہے. اسلام کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی 167 بھی آیت, کہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کہتے ہیں انی لعملکم من القالین, میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں, مجھے تم سے محبت ہے, تم انسان ہو, تمہاری قدر کرتا ہوں, تمہارے عمل سے بیزار ہوں. ساتویں امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے ساتویں امام سے کہا کہ مولا آپ کا فلاں چاہنے والا آپ کو چاہتا ہے, آپ کا نام لیوا ہے لیکن شرابی ہے, شراب پیتا ہے, کیا میں اس سے نفرت کروں؟ امام نے جواب دیا اس کے کام سے نفرت کرو, اس سے نفرت نہیں کرو, اس کا کام برا ہے, وہ ہمارے چاہنے والا ہے, شراب پی رہا ہے, اس کا کام برا ہے. اس کو احساس دلاؤ کہ تم برے نہیں ہو, تمہاری یہ صفت بری ہے. جب تم اس طریقے سے کسی سے بات کرو گے تو وہ اپنی اصلاح کی طرف راغب ہوگا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک پانچویں ساتویں امام کا واقعہ ہے, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام کو برا بھلا کہنے لگا, شدید گالیاں دینے لگا. اصحاب اٹھ کے چاہا کہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اس سے بعض خواست کریں گے کیوں امام کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے, غصے میں تھے. ممکن تھا کہ اصحاب اس کو مثلا زدوکوب کرتے, اس کی پٹائی لگاتے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ, تم بیٹھ جاؤ, اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو. جب وہ شخص چلا گیا، امام مسجد سے باہر نکلے اور اس کے بعد اس شخص کے کھیت میں پہنچے، دیکھا کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہیں سے اس نے دوبارہ آواز دی کہ تم میرے کھیتوں میں نہ ہو، امام حسین کاظم کو کہتا ہے میرے کھیتوں میں نہ ہو، میرے کھیت کو برباد نہیں کرو، تم یہاں چل رہے ہو رون رہے ہو میری زمین کو. امام نے باتوں کی پرواہ نہیں کی، اس کے نزدیک پہنچ گئے. نزدیک پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی تمہیں میرے بارے میں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم جس طرح سمجھ رہے ہو، تم نے جن بنیادوں جن باتوں کی بنیاد پہ مجھے برا بھلا کہا، میرے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یا تم مشکل کا شکار ہو، تمہارے اوپر مالی پریشر ہے، تم اس وجہ سے مشکل کا شکار ہو، میں تمہاری مالی مدد کرتا ہوں، میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں، تمہاری یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگلا دن آیا امام مسجد آگئی کرنے کے بعد، اگلا دن آیا امام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اصحاب کے ساتھ دیکھا یہ شخص دوبارہ مسجد کے اندر آیا. اس کے بعد اصحاب سمجھے کہ آج پھر شان میں گستاخی کرنے آیا ہے، دیکھا کہ نہیں، وہ شخص آیا امام کے نزدیک بیٹھ گیا اور امام کے درس میں شرکت کرنے لگا. امام نے یہاں اپنے اصحاب کی طرف رجوع کیا، رخ کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا طریقہ صحیح تھا یا میرا طریقہ، اگر کل تمہیں اجازت دیتا تو مڑتے اس کی پٹائی لگا دیتے، ممکن تھا تمہاری پٹائی لگانے سے اس شخص کی جان چلی جاتی، میں نے تمہیں بٹھایا اس کے بعد میں خود اس شخص کے پاس گیا کیونکہ میں نے اس سے نفرت نہیں کی، میں نے اس کو برا نہیں سمجھا، مجھے پتا تھا یہ شخص صحیح ہے، اس کے اندر برائی ہے، میں اس برائی کی اصلاح کے لیے اس کے پیچھے گیا، اس برائی کی اصلاح کی. آج دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے جانے سے اور میرے اس عمل سے کیا ہوا، اس کی جان بھی بچی، اس کا ایمان بھی بچا. تم اسے اگر کل اٹھ کے زدوکوب کرتے اور یہ مر جاتا، اس کی جان بھی جاتی ایمان بھی جاتا، چونکہ یہ مجھ سے بغض کی حالت میں مرتا، ایمان بھی جاتا ہے اس کا، میرے اس عمل سے اس کی جان بھی بچ گئی، اس کا ایمان بھی بچ گیا. لہذا برے سے برائی کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں اس کے عمل سے برائی کا کیا گیا. قرآن کریم نے کہا کہ برے کام سے نفرت کرو، برے کام سے نفرت کا اظہار کرو، اس کو انسان کو سمجھاؤ. امر معروف کرنے والوں کو یا نہیں عن المنکر کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ برائی سے نفرت کرتے تھے، برے سے نفرت نہیں کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی انبیاء کسی برے کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. انبیاء نے برے لوگوں کو برائی سے نکالا ہے. کیوں نکالا ہے؟ کہ جا کے انہیں سمجھایا کہ تم جس پستی کا شکار ہو تم اس کے اہل نہیں ہو، یہ تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے، تمہاری شان کچھ اور ہے، تم خداوند عالم کے جانشین ہو، غلطی سے اس راستے پہ آ گئے ہو. لہذا جو نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جہل کو برا سمجھنا چاہیے، جاہل کو نہیں، گناہ کو برا سمجھنا چاہیے، گناہگار کو نہیں. جب ہم اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم معاشرے کی اصلاح کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر یہ چیز آپ دیکھیں تو ہمارے گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات دیکھی اس پہ فوراً شوہر کی طرف سے اعتراض ہو جاتا ہے کہ تم نے تو تباہی کر دی میری زندگی، تم سے تو میں نے کبھی اچھائی دیکھی نہیں، یا اسی طرح بیوی پلٹ کے اس طرح کی بات کرتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی، اس چھوٹی سی بات کو اس کی شخصیت سے الگ رکھ کے بھی دیکھا جا سکتا تھا. یا اسی طرح بعض اوقات بچوں کی شخصیت گھروں میں تباہ ہو رہی ہوتی ہے، بچے کے اندر ایک برائی آ جاتی ہے، اس برائی کو بہانہ بنا کے بچے کی پٹائی لگ رہی ہوتی ہے، اس برائی کا بہانہ بنا کے بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا ہے. اسلام کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کرو، برے کی برائی سے نفرت کرو اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، برے سے نفرت نہ کرو، یعنی اسے احساس دلاؤ کہ تم مجھے عزیز ہو، اپنا یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں پسند کروں گا. اس کے بعد منکر کے حوالے سے جو دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں وہ یہ کہ منکر کو پہلے مرحلے پہ روکنا بہت ضروری ہے. منکر یعنی برائی کو، برائی کو اگر پہلے مرحلے پہ روک لیا جائے تو کام آسان ہوتا ہے، لیکن اگر برائی کو پہلے مرحلے پہ نہ روکا جائے، منکر کو پہلے مرحلے پہ نہ روکا جائے تو بعض اوقات کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس کی بہت واضح سی مثال سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف کا واقعہ ہے. جناب یوسف کے بھائیوں میں ایک بری صفت، ایک منکر موجود ہے، کیا ہے وہ؟ حسادت، حسد. حسد تھا حضرت یوسف کے بھائیوں میں، اس حسد کی اصلاح نہیں ہوئی، اس حسد کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس منکر سے دوسرا منکر وجود میں آیا، اس سے تیسرا منکر، اس سے چوتھا منکر. کون سے منکرات وجود میں آئے وہ ابھی بتاتا ہوں. پہلا منکر حضرت یوسف کے بھائیوں میں کیا تھا؟ حسد. جب حسد آیا تو دوسرا منکر کیا وجود میں آیا؟ انہوں نے اپنے والد کے اوپر گمراہی کا بہتان لگایا اور کہا کہ یہ ہمارا باپ، جس کو جانتے ہیں کہ نبی ہے، خداوند عالم کا نبی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے، ہمارا باپ تو صریح گمراہی کا شکار ہے. اپنے باپ پہ گمراہی کا بہتان لگا دیا، یعنی نبی خدا بھی جانتے ہیں کہ نبی ہے لیکن بہتان لگا دیا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کو کنٹرول نہیں کیا، پہلے منکر کو کنٹرول نہیں کیا، نتیجے میں دوسرا منکر وجود میں آ گیا. کیا حسد کے بعد دوسرا منکر کیا آیا؟ کہ ایک نبی پہ تہمت لگا دی گمراہی کی. سورہ یوسف میں آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، لفظ ہے وہاں پہ کہ یہ گمراہ ہے، آشکار اس میں انہوں نے بچوں نے بیان کیا. بس پہلے منکر کو ختم نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا منکر وجود میں آیا، اپنے باپ کو یعنی نبی کو کہا یہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ. اس گمراہی کے بعد اس کے بعد دوسرا ایک اور منکر وجود میں آیا اور کہا کہ حضرت یوسف کو چرانے کے لیے بہانہ بنایا، یعنی حضرت یوسف کو اغوا کیا اپنے باپ سے، کس بہانے کہ ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اب پلان بنا لیا تھا حضرت یوسف کے خلاف، لہٰذا اپنے باپ سے کہا، حضرت یعقوب سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم کھیلنے کودنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ در حقیقت انہوں نے پلان بنا لیا تھا حضرت یوسف کو اغوا کرنے کا، حضرت یوسف کو چرانے کا، اور جو ان کے ذہن میں تھا اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ پہلا منکر حسد، اسے نہیں کنٹرول کیا گیا، اسے نہیں روکا گیا۔ دوسرا منکر وجود میں آ گیا، اپنے باپ پہ نبی پہ الزام کہ گمراہ ہیں۔ دوسرا منکر وجود میں آیا اس کے بعد کہ حضرت یوسف کو چرایا، حضرت یوسف کو اغوا کیا۔ اس کے بعد چوتھا منکر کیا وجود میں آ گیا، حضرت یوسف کے قتل کا ارادہ کیا۔ پہلا منکر اگر ختم ہو جاتا، حسد ختم ہو جاتا، یہ تمام اسٹیپس طے نہیں ہو رہے ہوتے، پہلا منکر ختم نہیں ہوا، اس سے تمام منکرات وجود میں آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے قتل کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد ایک اور منکر وجود میں آیا، کیا کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو آنے کے بعد پھر اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ ایک اور منکر، باپ کو دھوکہ دینا، ایک نبی کو دھوکہ دینا، کیا دھوکہ دے رہے ہیں، اب روتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا کہ ہو، یہ تو بڑا غضب ہو گیا، یوسف کو ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے معلوم ہوتا کے پاس، اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ دیکھیں اس کا خون آلود کرتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک منکر تھا حسد، اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اسے روکا نہیں کیا گیا، اس کو نہ روکنے کی بنیاد پہ کتنے منکرات وجود میں آ گئے، حتیٰ نبی کے اوپر الزام تک لگایا، اپنے باپ کی توہین کی، اپنے باپ پہ الزام لگایا، قتل کا ارادہ کیا، باپ کو دھوکہ دیا، کتنے منکرات وجود میں آ گئے ایک منکر کو نہ روکنے کی وجہ سے۔ لہذا منکر کو اگر پہلی سطح پہ روک دیا جائے تو بعد میں آنے والے منکرات کبھی بھی وجود میں نہیں آئیں گے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، قرآن کے اندر اس طرح کے ہزاروں پیغامات موجود ہیں، قرآن کی ان آیتوں کے اندر، سورہ یوسف کی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے، کہ ایک منکر کو چھوڑ دیا گیا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، نتیجے میں اتنے سارے منکرات وجود میں آتے چلے گئے۔ لہذا منکر کو پہلی سطح پہ روکنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا ہم کس طرح منکرات سے روکیں لوگوں کو، اس کی جانب بھی خداوند عالم نشاندہی کر رہا ہے، اور ہمارا اگلا نقطہ یہی ہے کہ بعض اوقات منکر ان حال نہیں منکر اس حالت میں بھی واجب ہوتا ہے کہ جہاں ایک شخص کے اندر بے شمار برائیاں موجود ہوں، لیکن انسان اگر اس بات کا اندازہ لگائے کہ میں کسی ایک برائی سے اس شخص کو روک پاؤں گا تو اس پہ واجب ہے کہ اسے ایک برائی سے اس کو روکے۔ مثلا ایک شخص کے اندر عادت ہے سگریٹ بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گھر سے مثلا راتوں کو دیر غائب رہتا ہے، ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن اگر کسی شخص کو یہ گمان ہو، احتمال دے کہ میں فلاں برائی اس سے دور کروا دوں گا، اس پہ واجب ہے کہ اس کو اس برائی میں پڑا نہ رہنے دے، بلکہ اس برائی سے اس کو روکنے کے لیے کوشش کرے۔ تین مثالیں دوں گا اس میں، اور اس کے بعد آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام کروں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ نہیں عن المنکر بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جملہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ نہیں عن المنکر کیا ہے کہ کسی کو کسی برے کام سے روکنا، انجام فلاں کام انجام نہ دو، ایک جملہ بعض اوقات باعث بنتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی مثال اس کی دوں آپ کو، پہلی مثال خود سورہ یوسف کی ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے، تو ایک بھائی نے اس وقت کیا کہا، کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو نہیں مارو۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت یوسف کے بھائی حسادت میں ملوث ہیں، پہلا منکر ان میں موجود تھا، دوسرے منکر پہ انہوں نے عمل کیا، اپنے باپ کو گمراہ کہا، تیسرا منکر ان کے اندر یہ موجود تھا جو پہلے بتا چکا کہ دھوکے سے حضرت یوسف کو لے کر آئے، اغوا کر کے حضرت یوسف کو لے کر آئے، چوتھا منکر قتل کا ارادہ۔ یہ ساری منکرات، یہ ساری برائیاں موجود ہیں، ان کے بھائی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، میں بھلا کیا ان کو روک پاؤں گا، لیکن اس نے اپنا کردار ادا کیا اور کہا کہ لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو مارو نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، بھائیوں نے بات مان لی اور حضرت یوسف کو نہیں مارا، قتل سے ہاتھ روک لیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس ایک جملے نے، لا تقتلوا یوسف نے کیا کام کیا، یہ کام کیا کہ حضرت یوسف کنویں میں گیا، اس کے بعد کنویں سے باہر نکالے گئے اور عزیز مصر بنے، اور پوری ایک قوم کو نجات عطا کی حضرت یوسف نے۔ ایک جملہ نہیں عن المنکر کا، اس سے زیادہ نہیں ہے، لا تقتلوا یوسف، نہ مارو یوسف کو، اس ایک جملے نے کام کیا کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر بنوایا، اور عزیز مصر بننے کے بعد حضرت یوسف نے اپنی قوم کو قحط سے نجات دی، لوگوں کو خداوند عالم کا راستہ دکھایا۔ بظاہر ایک جملہ ہے، ہم جو سوچتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بات سے کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم ان چیزوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو چھوٹی چیز ہو یا بڑی، چھوٹا جملہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل تمہارا اخلاص ہے، اصل جو چیز ہے وہ تمہاری تدبیر ہے کہ کیسے کام کرتے ہو. اس ایک جملے کے نتیجے میں حضرت یوسف کی جان بچی، حضرت یوسف عزیز مصر بنے، اور اس کے بعد اپنی قوم کو انہوں نے قید سے بچایا جو آپ سب واقعہ سنتے آئیں. دوسرا واقعہ خود قرآن کریم میں، وہاں پہ بھی ایک جملہ ہے کہ جب فرعون نے ارادہ کیا تمام بچوں کو مروا دیا، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اپنے اس کے اندر تیرتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آ گیا اور وہاں سے ان کی زوجہ نے اٹھا لیا. فرعون نے ارادہ کیا مارنے کا حضرت موسیٰ کو، تو فرعون کی زوجہ نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس بچے کو نہ مارو، اس بچے کو قتل نہیں کرو، شاید ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں یا اس کو اپنا اولاد، اپنے بیٹا بنا لیں. بظاہر یہاں ایک جملہ ہے. اب یہاں جناب آسیہ جو تھی، جو فرعون کی زوجہ تھی، وہ سوچتی کہ فرعون بھلا کہاں کسی برائی کو چھوڑنے والا ہے، تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، خدائیت کا دعویٰ کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں بچوں کو مروا چکا ہے، طرح طرح کی برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں. اتنی برائیوں کے باوجود بھلا میری ایک چیز کے روکنے سے کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے اپنا کام انجام دیا، اس کا نتیجہ خدا نے دکھایا. اور جناب آسیہ نے بھی فرعون سے کہا کہ اس کو نہ مارو، اس کو چھوڑ دو. نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کی اس بات کا اثر ہوا، فرعون نے حضرت موسیٰ کو چھوڑا. یہاں پہ بھی وہی نتیجہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی جان بچی، اور حضرت موسیٰ کی جان بچنے سے پوری قوم کی جان بچی، پوری بنی اسرائیل کی قوم کو نجات ملی حضرت یوسف کے، حضرت موسیٰ کے ذریعے. حضرت موسیٰ کی جان کس نے بچائی؟ اسے ایک جملے نے، نہیں عن المنکر کا وہ ایک جملہ کہ جو حضرت آسیہ کی زبان سے نکلا، کہاں؟ فرعون کے دربار میں، کہ جو منکرات کا محل ہے، کہ جہاں برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، اس محل میں جناب آسیہ نے ایک جملہ کہا ہے فقط، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا. بس اس نقطے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کہیں کسی کے اندر بے شمار برائیاں موجود ہوں، اس کے باوجود ہمیں یہ گمان ہو کہ ہم کسی ایک برائی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر تو بے شمار برائیاں ہیں، بھلا ہماری اس ایک برائی کے ختم کرنے سے کیا فرق پڑے گا. ممکن ہے آج ایک برائی ختم ہو، کل دوسری ختم ہو، پرسوں تیسری ہو، وہ ایک صالح انسان بن جائے. قرآن کی یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اسی وجہ سے کہ اثر پڑتا ہے انسان کا. ایک بعض اوقات ایک جملہ ہے نہیں منکر کا، لیکن پوری قوم کی تبدیل بدلی، حضرت یوسف کی صورت میں، حضرت موسیٰ کی صورت میں. یہی چیز امام حسین کی زندگی میں بھی نظر آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت آیا، وقت شہادت نزدیک آیا. اب یہ وقت ہے کہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ تمام اصحاب انصار سب قربان ہو چکے ہیں، حتیٰ چھ مہینے کے بچے کو اس وحشی قوم نے نہیں چھوڑا، امام حسین کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا چھ مہینے کے بچے کو. لیکن جب وہ مرحلہ آیا امام حسین کی شہادت کا، تو امام حسین نے کیا دیکھا کہ یہ لوگ خیموں کی جانب رجوع کر رہے ہیں، خیموں کی جانب بڑھ رہے ہیں. امام حسین نے وہاں صرف ایک جملہ کہا، کہا کہ دیکھو اگر تمہارا دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد تو رہو، غلامی تو نہ کرو کسی کی، اپنے نفس کے غلام تو نہ بنو. امام حسین سوچتے کہ ان لوگوں پہ بھلا کیا اثر ہوگا، چھ مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کھانے والے یہ لوگ. لیکن امام حسین نے اپنا کردار ادا کیا کہ اتنے سارے منکرات اس قوم میں موجود تھے، اس کے باوجود امام نے اپنا فرض ادا کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ جب تک امام زندہ رہے لوگ خیمے کی جانب نہیں گئے. ان واقعات سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نہیں، از منکر میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص میں تو بہت برائیاں ہیں، اس کو ہم نہیں سدھار پائیں گے، نہیں، بلکہ بعض اوقات ایک جملہ کسی ایک برائی سے روکنا سبب بنتا ہے اس پوری چیز کی اصلاح کا. لہٰذا یہ آپ کے سامنے نکات پیش کیے. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاؤں گا، وہاں نتیجہ کیا نکلے گا. اگر امر بالمعروف ہوگا کسی معاشرے میں، کسی گھر کے اندر، کسی معاشرے اور کسی گھر کے اندر نہیں عن المنکر ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر اور معاشرہ جنتی معاشرہ ہو جائے گا، بہشتی معاشرہ ہوگا، بہشتی جنتی معاشرہ ہو جائے گا. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا، تو وہاں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جہنمی معاشرہ ہوگا. جنتی معاشرہ، جہنمی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بہشتی معاشرہ، دوزخی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا گھر، ہمارا ماحول بہشتی ہے اس وقت یا جہنمی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آگے دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم نے کیا صفات بیان کی ہیں. بہشتی معاشرے کی خصوصیت کیا ہے؟ بہشتی معاشرے کی خصوصیت سورہ واقعہ میں آیت نمبر 26 میں کہ اہل بہشت وہاں رہتے ہیں، لا یسمعون فیہا لغواً ولا تعصیما. بہشت میں رہتے ہوئے کوئی بے حیائی، کوئی برائی، کوئی بیہودہ بات سنتے ہی نہیں ہیں. الا قیلاً سلاماً سلاما، بلکہ یہاں رہنے والے تمام لوگ آپس میں شیر و شکر ہیں، یہاں رہنے والے آپس میں سلامتی کی بات کرتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہاں پہ سب ایک دوسرے کو مہربانی، ہمدردی، محبت سے پیش آ رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے یا نہیں. اگر ہر کوئی ایک دوسرے سے خوش ہے، مثلا نمازی مسجد میں آ رہے ہیں، نمازی ٹرسٹیوں سے راضی ہیں، ٹرسٹی نمازیوں سے راضی ہیں، یہ معاشرہ بہشتی معاشرہ ہے. مختلف انجمنیں بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں. اگر ایک جگہ ایک انجمن ماتم کر رہی ہے تو دوسری انجمن اس کے ماتم میں آ کے شریک ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے قیلن سلامن, سلامن والا منزل ہے, یعنی یہ بہشتی معاشرہ ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو, اس کے برعکس ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا برعکس کیا ہے؟ اس کا برعکس کیا ہے؟ جہنمی معاشرے کی مثال کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38, کلما دخلت امت لعنت اختها. جب بھی کوئی جہنم میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی وہ اپنے دوسرے گروہ کو ملامت کرنے لگتا ہے. یعنی جہنمی معاشرے کی صفت قرآن نے بیان کی کہ جہنمی معاشرے میں ملامت ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے, ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے. اب اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, ہمارے گھروں میں کون سی صفت حاکم ہے, ہمارے معاشرے میں کون سی صفت حاکم ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں الا قیلن سلامن سلامہ ہے, یعنی ایک دوسرے سے کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے, ایک دوسرے سے کسی کو خوف نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے, محبت ہے, پیار ہے, اس کا مطلب ہمارا معاشرہ بہشتی معاشرہ ہے. بہشتی معاشرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امر المعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو, ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ لعنت ملامت کر رہا ہے, ایک مسجد والے دوسری مسجد والے کو برا کہہ رہے ہیں, نمازی ٹرسٹیوں کو برا کہہ رہے ہیں, ٹرسٹی نمازیوں کو برا کہہ رہے ہیں, ایک انجمن دوسری انجمن کے ساتھ ماتم نہیں کر رہی, ایک انجمن دوسری انجمن کے مقابلے میں آ کے ماتم داری کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت واضح سی بات ہو گئی قرآن کے مطابق, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا نا, معاشرے کی عکاسی یہی ہے. ہمارا معاشرہ اس کا مطلب بیچتی نہیں ہے. ہم دیکھ لیں اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے آگے نہ بڑھنے میں سب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بحیثیت قوم ہماری جو مشکلات ہیں, جو ہمارے ساتھ آنے والی مصیبتیں, اس میں ہر کوئی دوسرے کی گردن پہ ڈال رہا یا نہیں ڈال رہا؟ جہنمی معاشرے کی قرآن نے صفت بتائی, کلما دخلت امت لعنت اختها, جب بھی اس میں کوئی گروہ آتا ہے دوسرے کو ملامت کرتا ہے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا, تو نہ ہوتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا, تیری وجہ سے یہ ہوا, تمہاری وجہ سے یہ ہوا, اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو آج ہماری قوم ترقی کر جاتی. یہ جو ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کا سلسلہ ہے, جہنمی معاشرہ ہے. اب ہم دیکھ لیں, میں نہیں فیصلہ کر سکتا, ہمارا آپ سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کون سا معاشرہ ہے, معاشرے سے مراد ہماری سوسائٹی اس وقت کون سی سوسائٹی ہے. واقعی ہماری یہاں انجمنوں میں وہ محبت ہے, ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے ہیں, ٹرسٹوں میں وہ محبت ہے, نمازیوں میں ٹرسٹیوں میں آپس میں وہ کوآرڈینیشن موجود ہے. اگر ہے تو شکر خدا ہمارا معاشرہ بہشتی معاشرہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بہشتی معاشرے سے دور ہیں. اب کرنا کیا ہوگا بہشتی معاشرہ بنانے کے لیے؟ امر المعروف کا احیاء, نہی عن المنکر کا احیاء. اگر امر المعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں قائم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہشتی معاشرہ بن جائے گا. اگر امر المعروف اور نہی عن المنکر معاشرے سے ختم ہو جائے, ہمارا معاشرہ جہنمی معاشرہ بن جائے گا. کمائن کے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہشتی معاشرہ نہیں ہے. اچھا نہیں لگ رہا میں بار بار بولوں کہ ہمارا معاشرہ جہنمی ہے, لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے, ہم سب اس کا شکار ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا کسی ایک کے اوپر اپنا پیچھے رہ جانے کا الزام لگا دینا, ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرنا کسی نتیجے کا حل نہیں ہے, بلکہ امر المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے. امر المعروف نہی عن المنکر کے کیا طریقے ہونے چاہیے, وہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیے کہ ہم سب ایک ہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب میں برائیاں ہوں گی, لہٰذا ایک دوسرے سے دور نہ جائیں, ایک دوسرے کو رد نہ کریں, ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار نہ کریں. ہاں میرے اندر برائی ہے تو میری اس برائی کی اصلاح کی کوشش کی جائے. بس ایک آخر میں ایک مثال دوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ہم نے بچپنے میں ایک درس پڑھا تھا, سبق پڑھا تھا اردو کی ایک کتاب میں, اور اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ اب شاید مجھے نہیں معلوم وارثہ ہو گیا ان کتابوں کو چھوڑے ہوئے کہ وہ سبق آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ سبق بہت سبق آموز تھا. اس وقت تو ہم متوجہ نہیں ہوئے, لیکن اب جب سوچتے ہیں تو سبق کے اندر جو درس موجود تھا, جو سبق تھا وہ سامنے آتا ہے. سبق یہ تھا کہ ایک دو دوست ہیں, ایک ان میں سے لنگڑا ہے اور ایک اندھا ہے, دونوں ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور اتفاق سے اس گاؤں میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے. جو میری ایج کے لوگ ہیں انہیں یاد آ گیا ہوگا یہ سبق, شاید آج کی اردو کی کتابوں میں میرے خیال نہیں ہوگا یہ سبق, چونکہ اب تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت بچوں کو تمام چیزوں سے دور کیا جا رہا ہے, تو اچھی چیزیں نہیں سکھائی جا رہی ہوں گی اتنا مجھے اندازہ ہے. بہرحال سبق یہ کہ دو دوست ہیں, ایک لنگڑا ہے ایک اندھا ہے, گاؤں میں رہتے ہیں اور اتنے میں گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے. اب جب آگ لگتی ہے سب بھاگتے ہیں, اب یہ دوست ان میں سے ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے, یعنی ایک سے چلا صحیح نہیں جائے گا اور ایک کو چلا تو جائے گا, ایک کو نظر نہیں آئے گا, دونوں کو جان بچانی ہے, اب کریں کیا؟ اگر لنگڑا یہ سوچ کے بیٹھ گیا کہ میں لنگڑا ہوں میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا, وہ بھی ہلاک, اندھا یہ سوچ کے بیٹھ گیا کہ میں اندھا ہوں میں نظر نہیں آئے گا تب بھی ہلاک ہوگا, دونوں نے کیا فیصلہ کیا؟ لنگڑے نے اندھے سے کہا کہ دیکھو تمہاری ٹانگیں صحیح ہیں, تم چل سکتے ہو بھاگ سکتے ہو ایسا کرو، میں چل نہیں سکتا، مجھے اپنی پیٹھ پہ سوار کرو، تم چل سکتے ہو بھاگ سکتے ہو، تم بھاگنے کا کام انجام دو، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تمہیں رہنمائی کرنے کا کام انجام دوں گا، یعنی میری آنکھیں تمہاری ٹانگیں، یہ دو مل جائیں گے تو ہم دونوں نجات پا جائیں گے۔ نتیجے میں یہی ہوتا ہے، اندھا لنگڑے کو اپنے کندھے پہ سوار کرتا ہے اور اندھا لنگڑا جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں گاؤں سے نکل جاتے ہیں اور دونوں کی جان بچ جاتی ہے۔ بہت اچھا سبق ہے اس درس کے اندر۔ ہماری معاشرے کی مثال بھی شاید ایسے ہی ہو، یعنی اگر ہم میں کسی میں ایک خامی ہو، جیسے اس اندھے میں ایک خامی تھی کہ اندھا تھا لیکن ایک اچھائی موجود تھی کہ اس کی ٹانگیں سالم تھی، اس کی ٹانگوں سے استفادہ کیا جا سکتا تھا، لنگڑے میں خامی تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا صحیح، اس کی آنکھیں صحیح تھیں، دونوں چیزیں مل گئیں، دونوں نے نجات پا لی۔ آج ہماری قوم کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے اندر انڈیویجولی یقیناً بہت ساری خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، لیکن ہم سب میں مشترکہ کچھ اچھی صفات ہوں گی۔ ضرورت یہ کہ ہم اپنی اپنی خامیوں کی وجہ سے مایوس ہو کے نہ بیٹھیں اور ایک دوسرے کی خامیوں پہ تنقید نہ کریں، برائی موجود ہے اس کو ظاہر نہ کریں، جیسے اس اندھے اور لنگڑے نے نہیں کیا۔ لنگڑا اندھے سے کہتا ہے تم مجھے کیا چلاؤ گے، تم تو خود اندھے ہو۔ اندھا لنگڑے سے کہتا ہے کہ تم کیا بھاگو گے، تمہاری تو خود ٹانگ ایسی ہے۔ دونوں مر جاتے، تنقید نہیں کی، سوچا کہ ہم اپنی نقائص کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکیں گے۔ دونوں نے فیصلہ کیا، نجات پا لی۔ شاید ہماری بھی آج وہی حالت ہے، ہمارے اندر نقائص موجود ہیں لیکن صفات بھی موجود ہیں۔ کسی کی کوئی اچھی صفت، کسی کی کوئی اچھی صفت، کسی کی کوئی خصوصیت ہمیں اس بحران سے نکال دے گی جس میں آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اس کے لیے امر المعروف چاہیے، نہیں انل منکر چاہیے۔ امر المعروف کرنے کے لیے جو آپ کے سامنے 10 صفات بیان کی ہیں کہ امر المعروف کرنے والے میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے اسی لیے بیان کی تھی کہ اگر بہشتی معاشرہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں امر المعروف کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنا ہوگا۔ امر المعروف کرنے کے لیے بنیادی چیز شرع صدر اور صبر، دو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ پائے گا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو۔
لتمتعه فيها